الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف العشر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے بڑا احسان رمضان شریف کا نصیب فرمانا ہے ایمان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ. اگرچہ یہ رمضان ہمارا ایک پڑوسی اور اسلامی ملک کے حادثے کی وجہ سے متاثر اور درد و غم کا رمضان ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا ایک ماحول اور موسم نصیب فرمایا ہے، مومن کے لیے اس سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جائے. اور رمضان شریف کی تمام تر کوشش اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، جیسے ایک مجرم اور مذنب نے بڑے جرائم کیے ہوں اور بڑے قصوروار ہو اور وہ اپنے اس محسن جس کا اس نے جرم کیا ہے اس کے سامنے آئے اور اس سے معافیاں مانگنے لگے اور اسے راضی کرنے کے لیے اپنی شرمندگی کا اظہار کرے. رمضان المبارک میں مسلمان اللہ کے حضور سال بھر کے جرائم اور گناہوں کی معافی مانگنے کے درپے ہوتا ہے. جب آدمی کسی کو راضی کرتا ہے تو اس کی مرضیات پر چلتا ہے. بچہ بھی جب باپ سے کوئی کام کراتا ہے تو چستی سے کاموں میں لگتا ہے, وقت پر آتا جاتا ہے, اس کے بعد مطالبہ رکھتا ہے. یہ دستور ہے کہ بادشاہ کو راضی کرو تو اس سے حکم پاس کرا دو. اللہ احکم الحاکمین نے اپنی رضا اور خوشنودی کے مراحل تعلیم فرمائے ہیں. اور اس کے لیے ایک ایسا مہینہ رکھا ہے, اس مہینے کا نام ہی رمضان ہے. رمض عربی میں جڑنے اور جلنے کو کہتے ہیں, کیونکہ اس میں مومن کے گناہ جڑ جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں مسلسل توبے اور استغفار سے اور نیکی کے اعمال سے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حلال کھانا اور پینا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ایک وقت سے دوسرے وقت تک چھوڑنا پڑتا ہے. پانی پینا حلال ہے, روزے کی حالت میں نہیں پی سکتے. کھانا کھانا حلال ہے لیکن صوم کی حالت میں نہیں. اپنی منکوہا اور بیوی سے ملاقات اور ہم بستری, کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں ممانعت ہو, لیکن روزے کی حالت میں نہیں. تو مرغوبات اور محبوبات ترک کیے جاتے ہیں ایک عظیم ہستی اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے. اس لیے روزے کا بیان جب شروع ہوا تو فرمایا لعلکم تتقون, اس سے تم میں تقوی آ جائے گا, پرہیزگاری سیکھ لو گے. پرہیز جیسے مریض کرتا ہے, ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے, گلا خراب ہو جاتا ہے, چکنائی اور مرغن چیزیں نہیں کھانی ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, میٹھی چیزیں نہیں کھانی ہے, شوگر پھٹ پڑے گا. محبوب چیزیں ہیں دنیا کے اندر, پوری دنیا کی نعمتیں دو پر تقسیم ہیں, یا نمکین ہے اور یا میٹھی. نمکیات ختم ہو جاتی ہے بلڈ پریشر میں, اور شیرین چیزیں ختم ہو جاتی ہیں شوگر میں. لیکن صحت کی جاویدانی کے لیے اور اعضاء کی سلامتی کے لیے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے حکم یہ ہے کہ جس چیز سے نقصان پہنچتا ہے اس کا استعمال ناجائز ہے. معلوم المضرت چیز کا استعمال منع ہے. جیسے سانپ کا پتہ ہے کہ وہ ڈستا ہے تو اسے پکڑنا ناجائز و حرام ہے. بچھو کاٹتا ہے, اسے ہاتھ میں لینا جرم ہے. سینکیا اور زہر نقصان دہ ہے, اس کا استعمال گناہ کبیرہ ہے. معلوم المضرت چیز, بلڈ پریشر والوں کو پتا ہے کہ ان چیزوں کے استعمال سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, استعمال حرام ناجائز. شوگر والے کو پتا ہے کہ میٹھی چیزوں سے تکلیف پڑتی ہے, اس انداز اور اس معیار میں میٹھے کا استعمال منع, حرام ناجائز. الطب النبوی میں شمس الدین ذہبی نے حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے. معلوم المضرت چیز, جس چیز کا ضرر اور نقصان معلوم. اسی طرح معلوم المنفعت چیز کا استعمال واجب ہے، پرہیز اس کا فائدہ ہے. تو معلوم المنفعت ہے، فائدہ معلوم ہوا ہے، پرہیز واجب ہے. حدیث میں ہے ایک شخص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا اور چھینک رہا تھا، اسے چھینک آ رہی تھی. آپ نے پوچھا کہ امسکوم انت فتداویتا، زکام معلوم ہو رہا ہے، کوئی دوا استعمال کی ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اگر صحت لکھی ہے تو ملے گی، اور اگر نہیں لکھی ہے تو دوا سے بھی نہیں ملے گی. آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تداووا یا عباد اللہ، دوائیاں استعمال کیا کرو. ما جعل اللہ داء الا جعل له دواء، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا فرمائی اس کا علاج ضرور نازل کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ رضامند ہو جاتے ہیں تو وہ علاج منطبق ہو جاتا ہے، اور جب وہ راضی نہیں ہوتا تو آدمی ادھر ادھر کی چیزیں کھاتا ہے اور اصل نشانے والی دوا چھوٹ جاتی ہے. چوں قضا آیت طبیب ابلہ شود، روغن بادام خشکی بھی گناد. جب فیصلے کا وقت آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی الٹا انجیکشن لگا لیتا ہے، اکس کیپسول دے دیتا ہے، جیسے کہ روغن بادام سے دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے. الان جب وہ تر ہے، اس میں خشکی کہاں سے آئے؟ چو قضا آیت، وقت آ چکا ہے. یہ تو دنیا کے نظام کے مسائل ہیں. حق تعالیٰ نے روزے کے لیے جو بنیادیں قائم فرمائی وہ دو ہے. ابتدا میں فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں تقوی دار بننا ہے. صرف روٹی سالن، چائے اور شربت اور پانی اور بیوی سے منع نہیں کرنا ہے، بہت ساری چیزوں سے پرہیز کی مشق کرانی ہے. اللہ، مشق تو تب ہوتی ہے کہ آدمی نفس پر قابو پائے. ایک شخص دیکھتا ہے کہ یہ خوراک موجود ہے لیکن اس کے استعمال سے اسے تکلیف ہو سکتی ہے، تو وہ اس بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے یہ چھوٹی تکلیف، کھانے کی جو چاہت ہے، اس کو برداشت کرتا ہے کہ خیر نہیں کھائیں گے. اور دیوانہ اور مجنون یا حیوان، وہ بڑا اور چھوٹا، زیادہ فائدہ اور کم فائدہ نہیں سمجھتا، جو سامنے آیا اس کو کھا لیا. اللہ تعالیٰ کے کامل انسانوں پر جو احکام فرض ہے وہ اس شرط کے ساتھ کہ ان میں عقل ہے. سبھی معصوم بچے پر احکام فرض نہیں ہے، ان میں سلامتی ہے. بیمار، شدید بیمار یا مجنون اور پاگل، اس پر احکام نہیں ہے، کر نہیں سکتا، قوت عقل نہیں، قوت فہم نہیں ہے. تو عقل کامل کا تقاضا ہے کہ روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے، اور تمام ان اشیاء سے مکمل پرہیز اور اجتناب کرنا ہے جو صوم کے وجود اور اس کی روح کے خلاف ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کے وجود کے خلاف ہیں، جیسے کھانا، پینا، جمع کرنا، روزے کی حالت میں روزے کا وجود ختم ہو جائے. روزہ روزہ رہے گا نہیں، جسم ختم ہو جائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے روزے کی روح ختم ہو جاتی، جیسے عبادت نہ کرنا، جھوٹ بولنا، گالیاں دینا، غیبت کرنا. روزے کی حالت خالی کھانے پینے کے لیے کہ جو اتنی بڑی تراویح اور قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ کھانے پینے کا ہے؟ یہ جو سویرے اٹھایا جاتا ہے اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے پابندی ہے، یہ صرف تین چیزوں کی ہے. وہ تو وجود کے لیے ہے، روح کی بقا کے لیے اور مشق ہے. نماز با جماعت، سنت اور نفلوں کا اہتمام، تسبیح اور تلاوت، خیرات اور صدقات، اللہ کی عبادات کا وقت پر ادائیگی، یہ روح ہے صوم ہے. اگر وجود ہو اور روح نہ ہو تو دھڑ تو سڑ جاتا ہے. ایک آدمی صبح سے شام تک نہ کھایا نہ پیا نہ بیوی سے ملا، اس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی، فاقہ ہے روزہ کا ہوا، نیت تو کر لی. صبح سے شام تک نہ کھایا نہ پیا ہے، لیکن جتنے گناہ سارے جاری ہے، اس سے پتہ کر لو کیا حال ہے اس کا. زبان ایسی جانور کی طرح باہر نکلتی ہے. ہمارے یہاں تفسیر کا درس ہوتا ہے، ایک مہمان نے دریافت کیا کہ آپ عام حالات میں پانی عام انسانوں سے زیادہ پیتے ہیں. مجھے کہا، تو مجھے بہت فکر تھی کہ تفسیر آپ 5 گھنٹے پڑھاتے ہیں مسلسل، پیاس نہیں لگتی. میں نے کہا جب صبح بیٹھتا ہوں تو پیاس ہوتی ہے، جب قرآن شریف مکمل ہوتا ہے پیاس ختم ہو چکی ہوتی ہے. یہ عجائب میں سے، اور یہ بین معجزہ ہے، بالکل صاف اور واضح معجزہ کلام اللہ کا. آپ مسلسل 10 منٹ اردو اخبار نہیں سنا سکتے، آپ 15 منٹ کوئی کتاب پڑھ کے سنا دیں، آپ اپنا حال لے کے لڈال ہو جائیں گے. کیوں؟ قرآن کریم روح کا مربی ہے، روح کی غذا اور دوا اور تربیت کا سارا نظام اس سے پیدا ہے، اس سے روزے کو فائدہ ہے. حکم ہوا کہ تراویح میں بھی سنو تاکہ پشتارا رہے، پشتارا ابھی سے آدمی مضبوط ہو جائے. یہ بوڑھے بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑھاپے سے پہلے کشتے کھاتے ہیں تاکہ بڑھاپے میں زیادہ تکلیف نہ ہو. آدمی جب سفر پر روانہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں، کتابوں میں دیکھتا ہوں تو ان کو گھر والے مرغنیات اور اصل گھی اور میدا اور انڈے یہ کھلاتے تھے. کیوں؟ سفر میں پھر یہ چیزیں تو ہوگی نہیں، تاکہ اس کے سہارے سے وہاں روکا سوکا بھی چل جائے. پھر رات کی عبادت جو ہے یہ پشتارا ہے، اگلی عمارت جو صبح کھڑی ہونے والی ہے اس کو طاقت دے رہی ہے، اس کو مضبوط کر رہی ہے الحمدللہ. اور ظاہراً بھی آدمی تراویح پڑھ کے وقت پہ اٹھتا ہے، نہ بھی اٹھے تو وہ کہے بھائی روزہ تو فرض ہے، سحری تو کھانا سنت ہے، سنت چھوٹنے سے فرض نہیں چھوٹتا ہے. اور زبردست نظام ہے. تو ایک تو روزے کا وجود ہے، وہ تو اعضائے ظاہریہ سے ہے، نہ کھاؤ نہ پیو نہ ملو بیوی سے اور کوئی شہوت نہ کرو، تو یہ روزے کا وجود قائم ہو گیا. لیکن اب روزے کی روح، اسے توانا کرنا ہے اور اسے اس قابل بنانا ہے کہ اس جسم پر مطلوبہ اجر اور ثواب مرتب ہو سکے. بیمار آدمی وزن نہیں اٹھاتا ہے، آپ بھی کہتے ہیں ہاں یہ بچہ اٹھا لے گا، آپ چھوڑے بیمار ہے آپ. تو اگر وجود ہے اور روح نہیں ہے تو روزے کو مطلوبہ مقام اور ثواب نصیب نہیں ہوگا. آدمی کے دو ہاتھ پیر ہیں، آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، سر اتنا بڑا سینہ ہے، لیکن سانس لے کے کھڑا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ قدم لیتا ہے، ایک چھوٹا بچہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے چلتا ہے. یہ کیا ہوا ہے بھائی؟ جسم پورا ہے، بیماری نے روح کو کمزور کیا ہے. جب بخار اتر جاتا ہے اور روح اپنی جگہ ٹھکانے آ جاتی ہے تو خالی پانی پینے سے طاقت بحال ہو جاتی ہے. عقل مندوں نے لکھا ہے کہ بیماری کے بعد زیادہ توانائی کی ضرورت نہیں، بس خوش رہنے کی ضرورت ہے، خوش و خرم رہے، غذا کی حاجت معمولی ہے اور خون بڑھتا جائے. بالکل یہی حال روزے کے وجود ظاہری کے قیام کے بعد اس کو روح دینا ہے. اور اس روح کو توانا کرنا ہے عبادات کے ذریعے. حدیث صحیح میں ہے کہ حالت صوم میں ایک شخص پریشان لایا گیا. اس کا روزہ تھا اور بہت پریشان تھا, زبان باہر نکلی ہوئی تھی. حضرت نے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اس نے مردار گوشت کھایا ہے. حضرت کوئی گوشت نہیں کھایا. فرمایا نہیں کھایا ہے. آپ نے حکم دے دیا کہ اس کے سامنے ایک خالی برتن رکھو اور اسے کہا کہ تو حلق میں انگلیاں دے کے قے کر لو. جو قے کیا تو گوشت کے ٹکڑے آ گئے. یہ گوشت کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ انسان کا گوشت ہے جو روزے کی حالت میں آپ نے غیبت کی ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ اب وہ زبان باہر نکل گئی, اتنی پیاس بڑھ گئی ہے. روزے کی حالت میں تمام گناہوں سے بچنا ہے. بزرگان دین جو باتیں کم کرتے تھے اس کی وجہ یہی ہے, باتوں پر کوئی پابندی نہیں. ہمارے اسلام میں صوم صمت نہیں ہے. صوم صمت قدیم شریعتوں میں تھا. جیسے کھانے پینے سے روزہ ہے, اس نے بولنے سے بھی روزہ تھا. قرآن کریم سورۃ مریم میں حضرت مریم کو کہا گیا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, اگر کوئی آدمی سامنے آئے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, تو آپ کہیں کہ میں نے اللہ رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا, تو آج کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی. ان شرائع من قبلنا میں روزے کی حالت میں پابندی ہوتی تھی کہ بولو بھی نہیں, کیونکہ بولنے میں سارا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہماری شریعت کامل ہے اور اس میں بولنے کے آداب اور سلیقے سکھایا گیا, اور یہ احتمال کم ہے کہ یہ گن کھائے اور برا بولے. اجازت دے دی کہ بولے, آپ کلام کی اجازت آ گئی اور آداب سمجھائے, کیونکہ یہ امت با ادب امت ہے اور یہ امت نبی کے احترام کی پابند امت ہے اور یہ امت عبادت کو وجود اور روح کے ساتھ انجام دینے والی امت ہے. یہ سرسری چلکے اور پوس والی امت نہیں ہے. اس لیے اجازت دے دی کہ آپ روزے کی حالت میں خوشی اور خرمی کے ساتھ کلام کرے, گفتگو کرے, مگر کلام سلیقے کا کرے, درست کلام کرے. آپ یقین کر لیں اخبار دیکھنے سے سر میں درد ہو جاتا ہے. سال بھر دیکھتے ہیں, روزے میں نہیں دیکھ سکتے. نامناسب احوال, ناپسندیدہ اخبار, خلاف شرع واقعات. روزے کی روح کی حفاظت بہت ضروری ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ کا فرض ہے کہ حالت صوم عبادت میں گزرے. کوئی اور کام نہیں ہے قرآن شریف کی تلاوت, کہیں آنا جانا نہیں ہے, مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. ایک مہینہ ہے نفس کی شرارتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور سال بھر کی بغاوتوں پر معافی مانگنے کے لیے. اگر اس ایک مہینے کو ذرا زیادہ حصہ عبادت میں صرف ہو جائے تو فائدہ زیادہ ہو جائے. ایک شخص اپنے کام میں پورا اول سے اخیر تک موجود رہتا ہے, وہ کام تکڑا ہوتا ہے, اعتماد کا ہو جاتا ہے. اور ایک شخص اپنے کام میں غیر حاضر رہتا ہے, کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے, وہ اپنے نوکروں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ پابندی کا. اس کو پتا ہے کہ میں خود موجود نہیں, کس کو کہوں کہ تم نے پابندی کی ہو, کس کو نہ کہوں کہ نہیں کی. اس لیے وہ منتظم دلیر ہوتا ہے جو خود حاضر باش ہوتا ہے. اور ان باتوں کا اہتمام کرنا ہے کہ روزے کی حالت کو محفوظ رکھنا ہے. اور کیا زبردست انتظام شریعت نے کیا کہ دن بدن مسئلہ بڑھا رہی ہے. آخری عشرے میں اعتکاف مسنون مشروع ہو گیا کہ مسلمان اعتکاف کر لے. اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے گھر میں آ کے عبادت کا اہتمام کرنا. حق تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنا ہی عبادت ہے. مقصد المسجد, وہ سات آدمی جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. بخاری شریف صفحہ 91 اور صفحہ 191 جلد اول ابو ہریرہ کی طویل حدیث ہے. سبعت یظلهم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی. سات آدمیوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اور کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں, آسمان و زمین سب ختم ہو چکے ہوں. الامام العادل, ایک وہ حکمران جو منصف ہو, مسلم ہو, ملک و ملت کا قدردان ہو, سودا بازی کرنے والا نہ ہو. کہتے ہیں علماء شرارت نہ کرے, پرویز سالس کہتا ہے. عجیب بات ہے, ایک پڑوسی اسلامی ملک آپ کی معاونت سے ختم کر دیا گیا, وہ شرارت نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ بھئی وہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہے, ان پر بمباری آپ کی اجازت سے کیوں ہوئی ہے اور آپ اس کے اعلی کار کیوں ہیں, یہ شرارت ہے. کیسی عجیب بات ہے, کیسی بے انصافی کی بات ہے. اور کہتے ہیں مدارس اور دینی حلقوں کا احتساب ضروری ہے, ان کے لیے ضابطۂ اخلاق بناتے ہیں. انہیں پورے ملک اور اسلام کو امریکہ بیچنے والا وہ ہمیں اخلاق سکھانے بیٹھتا ہے. ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے, یہ غلط ہو گیا ہے. اور زمین و آسمان گواہ, ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ یہ 100% غلط ہوا ہے. اور ان قریب اس جیسے نہ اہلوں کے ہوتے ہوئے کشمیر سے دست بردار ہونا پڑے گا. اچھی طرح یاد رکھ لے, دست بردار ہونا پڑے گا. اس کا نام لینا جرم ہوگا, کیونکہ کشمیر فوج کی وجہ سے قائم نہیں, کشمیر مجاہدین کی وجہ سے قائم ہے. اس کا خود کا بیان موجود ہے ہندوستان جانے سے پہلے, اور ان مجاہدین کو امریکہ نے دہشت گرد کہہ دیا اور اس نے اس پر عمل کیا. تو دہشت گردوں پر جب وہ فرصت میں ہو جائے گا تو بمباری کرے گا, اس کو اس طرف کے اڈے دینے پڑیں گے. تو جب مجاہدین دہشت گرد ہو جائے, یہ فوج تو آدھا ملک دے چکا ہے, ان کا کام تو دینا ہے, لینا وینا نہیں ہے. بنگلہ دیش, مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیوں بنا؟ وہاں مجاہدین نہیں جا سکتے تھے, جہادی حلقے نہیں تھے وہاں, اور فوج 90,000 کی تعداد میں ہندو کو سلام کیا انہوں نے, اور ان کے سامنے ڈاکے اور سلہٹ کے گلیوں میں مسلمان نوجوان لڑکیاں مغربی پاکستان کی وہ ذبح ہو رہی تھی. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, میں اس جگہ جا چکا ہوں, اور میں نے وہ گلیاں دیکھی جہاں آج بھی خون لگا ہوا ہے. بڑا درد و غم کا داستان ہے. مشرقی پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور وہ بنگلہ دیش میں تبدیل ہو گیا. یہ تو آپ جیسے قابل لوگوں کا کارنامہ تھا. کشمیر کو اگر محفوظ کیا ہے تو مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء نے مجاہدین بن کر کے, مجاہدین زندہ نہیں رہتے, روزانہ 15-20-40-50 شہید ہو رہے, لیکن ایمان کی غیرت ان کو تربیت دے رہی کہ آپ آگے بڑھے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. آپ کے تو 50 فوجی قتل ہو جائے پھر تماشا دیکھو کہ آگے کوئی کمانڈ کرنے چلے گا. آپ علماء اور طلباء اور مدرسوں کا شکر نہیں کرتے, الٹا ان پر الزامات لگاتے ہیں, جبکہ حکومت کا ایک پیسہ, ایک پائی اہل حق کے مدرسوں کے لیے حرام نہ جائے. قوم کے تعاون پر پڑھنے پڑھانے والے مدرسے میدان جہاد کے لیے عملہ تیار کر رہا ہے. پاکستان کے 52 سالہ تاریخ میں ایک فیلڈ بھی کامیاب نہیں. ڈاکٹر جب تک باہر سے ڈگری نہ لے اس کا فیس 20 روپے ہوتا ہے, جب وہاں سے ڈگری لے کے آ جائے اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہو جائے گی. ملک تو آپ کا اتنا قابل ہے, انجینئر سے کوئی ایک گلی کا نقشہ نہیں بنواتا ہے جب وہ ملک میں پڑا ہو, باہر سے اٹیچ ہو جائے تو کیا بات ہے, پھر تو سرکاری ٹیکے سب اس کے ہاتھ میں ہوں گے, سارا پیسہ اس کا ہے اور 1/4 جو ہے وہ خرچ کرے.
مستند ہو گیا، باہر سے آ گیا ہے. خود فوجی افسران اس وقت تک بڑے عہدے پہ نہیں آ سکتے جب تک کہ باہر کی تائید ان کو نہ ملے. مگر یاد رہے کہ واحد میدان ہے علم کا، مدرسوں کا، کہ ہمیں کسی ایک ملک کی بھی سند اور ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں. اتنا زبردست تعلیمی معیار ہمارے علماء نے یہاں قائم کیا ہے. سارے اعلی درجے کے علماء، مفسرین، محدثین، مفتیین، خطباء، اعلی درجے کے انشاء پرداز مدرسے پیدا کر رہا ہے. شکر کرنا چاہیے. ایک ادارہ کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی ادارہ پاکستان کا باہر سے ڈگری لیے بغیر کامیاب نہیں ہے 52 سال تاریخ. اور صرف کامیاب نہیں، دنیا کو منوایا اس نے کہ جہاد کس کو کہتے ہیں، جہاد کس کو کہتے ہیں. جہاد اسے کہتے ہیں کہ 47 کافر ملک اور بے غیرت ملک جمع ہو چکے ہیں اور ایک ملک کو ختم نہیں کر سکتے. اب بھی طالبان اپنے وجود کے ساتھ موجود ہیں. کرے کوئی کابل کی حکومت تو پتہ چلے اسے، کابل کی حکومت کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی. امریکہ کے بغل بچے حکومت کر سکتے ہیں. قاتل و صفاق کبھی کسی پر حکمرانی کر سکتا ہے؟ یہ تو عصر و مغرب کے درمیان کے خواب کا مسئلہ ہے بس. اور ان کا جرم کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ 100% مسلمان تھے اور وہ کفر اور مغرب کی آمیزش ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور پاکستان کے پلے بڑے، 28 سال پاکستان نے محنت کی اور افغانستان کے ملک کو سازگار کیا، اور ایک آدمی کی ایک لغزش سے سب پر پانی پھیر دیا گیا. اب آپ کو ہندوستان کے سامنے بھی جھکنا ہے اور آپ کو شمال سے بھی رابطہ رکھنا ہے. انہوں نے اگرچہ بھارت کے کمانڈروں کو وہاں رکھا ہے کہ اگر پاکستان شرارت کرے تو مارے آپ اسے. اور کوئی غیرتی اس کو بھول سکتا ہے کہ شمال کے وہاں آتے ہی پاکستان مرد آباد کے نعرے کابل میں لگے. پتہ نہیں ان حکمرانوں کی غیرت کہاں چلی گئی. وہ کابل جو پشاور اور اسلام آباد کا حصہ سمجھا جاتا تھا، عجیب دور تھا نیو یارک کا، جب جا رہا تھا تو کابل میں ہماری حکومت تھی اور ہمارا پورا 1700 کلومیٹر علاقہ محفوظ تھا. جب وہاں سے آیا کابل میں مرد آباد کے نعرے لگے پاکستان کے، اور ہمارا 1700 میٹر کا علاقہ اس پہ ٹینک کڑے کرنے پڑے، غیر محفوظ ہو گیا. یہ تو آپ کے دورے کا حال ہے. جو لسٹ آپ نے پیش کی 2 دن پہلے، اس کو مسترد کر دیا گیا کہ اس پر بات ہی نہیں ہوگی. کس چیز میں کامیاب ہے؟ صرف اسلام کو نقصان پہنچانے میں اور پورے عالم میں پاکستان کے ساکھ کو مجروح کرنے میں، کہ وہ پاکستان جو خطۂ ارض پر ایک اسلامی زاویہ سمجھا جاتا تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف ہراول دستے کا کام کر رہا ہے. اور غزنی کے میدان میں غوری میزائل دیکھے گئے ہیں جو طالبان کے خلاف داغے گئے ہیں. غوری میزائل وہ محفوظ کیے گئے. علماء کا کام نہ سیاست ہے اور نہ حکومت ہے، ہمارا کام دینی تحفظ ہے. اور کسی بھی حکومت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اور نہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، اور نہ ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے. ہمارا ریکارڈ اور زندگی قرآن کے صفحے کی طرح صاف ہے. علماء جو کہتے ہیں وہی ان کی زندگی ہے. یہ مدرسے علماء کے نام ہیں، حقیقت میں قوم کے ادارے ہیں، وہی چلاتی ہے اس کو، پوری قوم چلاتی ہے. انہوں نے زکات بینکوں میں کاٹی سرکار کے حق میں، تاکہ سیٹ لوگ زکات جب بینک میں کٹے تو مدرسوں کو کہاں دے، اور جب مدرسوں کو نہ دے تو مدرسے ختم ہو جائیں گے. تو ختم ہوئے. مفتی محمود جیسے مرد میدان نے فتویٰ دیا کہ بینک میں جو زکات کٹتی ہے وہ نہیں ہے زکات، غلط ہے. اور دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ غلط ثابت ہو گئی، اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں. اسلام نہیں آیا تو زکات کیسے نافذ ہو گئی؟ باپ نہیں ہے اور بیٹا آ گیا ہے. باپ کے بغیر جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اسے کوئی برداشت نہیں کرتا. اور الحمدللہ مسلمانوں کی عقیدت مدرسوں سے پہلے سے بڑھ کر ہے، پہلے سے بڑھ کر. اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کراچی سے تورخم تک مسلمانوں نے طالبان کے زخموں پر جس طرح مرہم رکھا ہے اس کی کوئی مثال صحابہ کے دور کے بعد نہیں. آج تک لوگ تعاون دے رہے ہیں، یہ طالبان کا حصہ، حضرت ہی وہاں پہنچائے طالبان کا حصہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں میں جہاد کا درد ہے. لیکن مسلمانوں میں یہ تمیز کہاں سے آئی؟ یہ علماء راسخین کی بہترین دینی رہنمائی کا نتیجہ ہے. حکومت ہمیں دکھائے پورے ملک میں ایک کلمہ گو مسلمان طالبان کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے، پورے ملک میں ایک جگہ نہیں. اس لیے حدیث میں ہے کہ وہ امام اور حکمران جو عدل ایمان کی صلاحیتوں کے ساتھ حکومت کر لے وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، ان کو تو ادھر ہی دوزخ میں جلایا جائے گا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہزاروں مسلمان آگ میں جل رہے ہیں. اور غیرت کہاں ہے؟ مسلمان وہاں جگہ جگہ گرفتار ہے پاکستان کے، کہتے ہیں ہم سے پوچھا نہیں تھا، یہ سزا ہے امریکہ کے آرڈر سے پہلے کہ دوست بنو یا دشمن، آپ بھی تو ان کے ساتھ تھے. تو حکمران بھی کبھی اپنی رعایا سے بدلہ لیتا ہے؟ رعایا کا ہر فرد حکمران کے لیے قیمتی ہے، جب اسے تکلیف پہنچے تو فوراً ایکشن لے گا کہ ہمارے آدمی کو چھوڑو. اور وہ عرب جو جہاد کے لیے افغانستان آئے بال بچوں سمیت، اور ان کی عورتیں ملائک کی طرح پردہ پوش، برکے میں صرف آنکھوں کے لیے جگہ بنائی، ہاتھوں میں دستانے لگے ہوئے اور پیروں میں موزے پہنی ہوئی ہم وقت جب باہر نکلتی ہے، ان عربوں نے ان علاقوں میں کاغذ تقسیم کیے کہ اگر ہم قتل ہو گئے افغانیوں کو کہا تو ہماری ان عورت اور جوان بچیوں کو تم کنیزیں بنا لو. کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ بھئی کہیں امریکن نہ لے جائے. ان عربوں کا قصور کیا ہے؟ جہاد کے لیے آئے تھے اور وہ مرکز کے بے غیرت حکمران، ان میں اتنا سلیقہ نہیں. امریکہ اور برطانیہ اپنے ایک ایک فرد کے لیے پوری حکومت داؤ پر لگا رہی ہے، اور یہ بے حیا اور بے شرم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خبردار کہ ہمارے آدمیوں کو کچھ کہا گیا، سب بحفاظت باہر نکالنا ہے. ایسے اتحاد بھی کوئی کرتا ہے کہ اپنی نسل کو ختم کر لے؟ درد و غم کے واقعات ہیں، نہ بتاتے ہوئے بھی درد دل سے ترانہ نکل جاتا ہے. بھائی جرم تو سب آپ کا ہے، اول سے آخر تک حکومت وقت حقیقت میں افغانستان کے تمام مسلمانوں کے خون کا ذمہ دار پاکستان کا نالائق حکمران ہے، بغیر کسی زاویہ و تشریح کے. وہ تو ہمارے پڑوسی ہے، آپ کو معاہدے میں شامل کرنا تھا کہ ان مہمانوں کو بالکل نکالنا ہے یہاں سے. مسلمان اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، نئے دن نئی تاریخ میں اس سے بڑھ کر ہوا ہے، اور مسلمان اس سے ختم بھی نہیں ہوتے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، اللہ خود فرماتے ہیں ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، تم کبھی یہ نہ سمجھنا کہ مجھے ظالموں سے بے خبری ہے، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، میں ان کو ایک مہلت دیتا ہوں ان کی آنکھیں باہر نکال دوں گا. ہمارا تو قرآن پر ایمان، نصرت و امداد اللہ اپنی شان کے مطابق فرماتے ہیں. الامام العادل، تو ایک تو وہ حکمران ہے جس میں ایمان اور غیرت اور عدل ہو، وشاب نشا فی عبادت ربی، اور دوسرا وہ نوجوان عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن جس نے جوانی سے عبادت کی ہو. ہمارے ہاں ایک عجیب ماحول ہے، اگر کوئی جوان نمازیں پڑھے، نماز کی پابندی کرے، جماعت کی، پردے کی، داڑھی رکھ لے، تو عزیز و اقارب کو تکلیف پیش آتی ہے، ابھی بہت دن ہے جی، ابھی بہت دن ہے. یعنی شروع عمر سے اللہ کو راضی کرنا انہیں برداشت نہیں ہے، ابھی گناہ کرے وہ. اگر اپنے نوجوان بیٹے کو آپ زنا کے لیے اجازت نہیں دیتے، جوا کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے، شراب پینے کی اجازت نہیں دیتے، ڈکیتی کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو شریعت کی حدیں توڑنے پر کیوں راضی ہے آپ؟ یہ کہاں کی غیرت اور عقل ہے؟ شروع عمر سے جب بچہ صالح ہو، ماں باپ کو اس کے پیر چومنا چاہیے کہ ہم تو نہ کر سکے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے. اللہ، تو چونکہ جوان کو صدمے بہت پیش آئیں گے، کئی رشتے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے. میں نے تفسیر کی عورتوں کو کہا ہے کہ تم بھی یہ شرط لگاؤ کہ ہم اس شخص سے نکاح کریں گے جو شریعت پر مستقیم ہو. اور داڑھی والوں کو یہ غیرت کرنی ہے، اس لڑکی سے نکاح کرے جو باپردہ ہو، عفیفہ و پاک دامن ہو. شریعت کا اظہار اور شریعت پر غیرت کرنا غیرتی مسلمان کی ذمہ داری ہے. چونکہ مسلمان نوجوان کو نو عمری سے عبادت کا سلیقہ عطا ہوتا ہے جیسے نبی کو عطا ہوتا تھا، در جوانی توبہ کردن شیوائی پیغمبر، جوانی سے توبہ کر کے عبادت کرنا انبیاء کی شان ہے. وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے، گوشت نہیں کھاتا ہے. اور سلمان کی روایت ابن حجر نے فتح الباری میں بخاری کی اس حدیث کے نیچے نقل کی ہے، وَالشَّابُّ نَشَا فِي عِبَادَةِ رَبِّي. تو حدیث سلمان کی مسند احمد کی یوں ہے کہ اَفْنَا شَبَابَهُ وَنِشَاتَهُ فِي عِبَادَتِهِ تَعَالَى، اس نے اپنی جوانی اور تازگی اور بہترین سرگرمیاں، باغ و بہار، عمر اللہ کی عبادت میں قربان کر دی. اور میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ نوجوان اگر شروع سے گناہوں سے بچے تو ولایت بآسانی مل جاتی ہے، اسے ولایت مل جاتی ہے. اللہ اسے ولی با کرامت بنا دیتا ہے. نوجوان کمر بستہ رہے عبادات کے لیے، آگے چل کر اس کی شیرینی ماں باپ کو بھی چاشنی لگ جاتی ہے، وہ بھی شکر گزار ہو جاتے ہیں. مسلمان ماں باپ آج نہ ہو تو کل اقرار کر لیتے ہیں، وہ یہ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی زندگی منور و معطر ہوگی. ورجل، تیسرا وہ شخص، قلبه معلق بالمساجد، کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. یہ دیکھیں، ابھی کیا ہوں، ابھی پھر آ رہا ہے، ابھی نماز ہو گئے ابھی پھر آ رہا ہے. دس بکارے اور دل بیارے، کام ادھر ہو رہے ہیں دفتر میں، فیکٹری میں، لیکن دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ بٹ ٹائم اذان کا ہونے والا ہے، جماعت میں پہنچ رہا ہوں. گو میں رہا رہی نے ستمہائے روزگار،
لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا. ورجل قلب معلق بالمساجد, بڑی شان ہے, بڑی شوکت ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے احب بقاء الارض المساجد, روئے زمین پر بہترین ٹکڑا زمین کا جہاں اللہ کی مسجد قائم ہوئی. اللہ کا گھر ہے, خانہ خدا ہے. اور حدیث میں ہے مومن مسجد میں ایسا خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے, اور منافق مسجد میں ایسا تنگ ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں تنگ ہوتا ہے. الحمدللہ مسلمانوں کی عقیدت اپنی مساجد سے دیکھنے کی ہے, دیکھنے کی ہے. بالکل محلے کے بعض نمازیوں نے مجھے کہا کہ مسجد بن گئی, گنبد بھی کھول دیا, اب خواتین دیکھنا چاہتی. خواتین کا بھی حق ہے, ان کی بھی مسجد ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا کہ بھائی ابھی تو بہت رش ہے, روزہ ہے, اعتکاف ہے, طلبا ہے, عید بعد سب لوگ چلے جائیں گے. کسی ایک رات کو شروع میں چند طلبا ہوں گے, ان کو ایک طرف کر دیں گے, وہ بھی یہاں کر کے دیکھ لیں اللہ کا گھر, کوئی حرج نہیں. محبت دین سے. جب یہ مسجد بننے لگی تو ہمیں ہمت نہیں تھی, صحیح بات یہ ہے, خرچہ بہت ہوتا ہے. اور ایک لاکھ تو کیا, ایک ہزار بھی موجود نہیں تھا. تو ایک بزرگ آئے اور اس نے کہا کہ میں 80 اور 88 لاکھ لگا دوں گا, ایسا کر دوں گا, ویسا کر دوں گا. کھدائی ہو گئی اور پہلی منزل بننے لگی, اس کے بعد اس نے آ کے کہا کہ پیسے ختم ہو گئے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد مزدوروں کو, ٹھیکیدار کو بلایا اور اس کو کہا کہ بند کر دو کام. میں نے کہا بس آپ کا کام صرف اتنا تھا کہ آپ نے چھوڑ دیا, بند بند نہیں ہوگا, یہ تو چلتا چلے گا. اب کون کرے گا؟ میں نے کہا زمین و آسمان جس نے بنائے اور قائم کیا وہ خود کرے گا. الحمدللہ مسلمانوں کا تعاون بھرپور رہا, کوئی کمی نہیں. الحمدللہ ہم دل و جان سے شکر گزار بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ ایک عاجز اور مسکین کے اپیل پر ایک لمحے کے لیے ایک بوری سیمنٹ کی تکلیف نہیں ہوئی. الحمدللہ ہم نے ایک ٹرک کی استدعا کی, دوستوں نے چار بھیج دی. اللہم لک الشکر والحمد. ایک دوست ہمارے آتے ہیں, اس کے پیچھے میں نماز کے بعد اٹھا کہ وہی سیمنٹ کا ٹرک بھیجو. وہ ایک عجیب لباس پہنا ہوا تھا تو میں اس پہ ناراض ہو گئے کہ یہ پہننے کے کپڑے ہیں. اس نے کہا کام کیا ہے؟ میں نے کہا کام کو گولی مارو, ختم ہو گیا, اب کام بھی نہیں کہنا ہے. تو ایک اور نمازی نے پوچھا کہ حضرت ہمیں بتائیں, ہم بھی تو آپ کے خادم ہیں. میں نے کہا کہ اس کو سیمنٹ کا کہنا تھا لیکن دیکھو کیا پہن کے آیا ہے. تو جس کو تنبیہ کی اس نے بھی ٹرک بھیجی, 10 بجے کے قریب ٹرک پہنچ گیا سیمنٹ کا. جس نے مجھ سے دریافت کیا اس نے بھی بھیجی, اور ایک چھوٹا بچہ محلے کا پیچھے کھڑا تھا, اس میری اور ان کی لڑائی دیکھتا گیا. وہ گھر گیا اور ماں کے سامنے بلک بلک کے رویا. وہ سن رہے ہوں گے, نام لیے بغیر ذکر ہے. ماں نے اسے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مسجد بن رہی ہے اپنی, سیمنٹ نہیں ہے, مولانا بہت خفت ہے. ایک شخص سے کہنا چاہتے تھے لیکن ناراض ہو کے نہیں کہا, اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم خرید لیتے. تو ماں نے اس کو اپنے زیورات دے دیے کہ یہ بیچو اور آج ہی زہر سے پہلے سیمنٹ پہنچاؤ, زیور اللہ ہمیں اور دے دے گا. مسجد روز نہیں بنتی اپنی, زہر تک 3 ٹرک سیمنٹ آ رہا. الحمدللہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ مسلمانوں کی محبت, اور یہی چیزیں کام آئے گی. دنیا تو ویسے ہی ختم ہو رہی ہے, کیسے لمحوں میں حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہے, کیسے کیسے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں, اور کس قدر غم اور درد کے ہم شکار ہو جاتے ہیں. آخر دل کی ٹکور و سکائی اللہ کے گھر آ کر کے ہوتی. الحمدللہ مسجد بنی ہے شایان شان طریقے سے, اللہ نے اس میں کشادگی ڈالی, ایک حد تک نمازیوں کی اور طالب علموں کی پریشانی دور ہو گئی. اللہ بنانے والوں کی دونوں جہانوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیشہ کی توفیق رفیق فرمائے.
مجھے اپنے اوپر ایک قرض سمجھتا تھا اس مسجد کی تعمیر، کیونکہ میں جب سے آیا مدرسہ بنا، چھوٹا ووٹا کام ہونے لگا الحمدللہ، دل میں یہ ایک غم تھا کہ مسجد بھی بنا کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہے، خزانوں کا مالک اور لوگوں کے دلوں کا مالک، کہ پتہ نہیں کس طرح یہ کام شروع ہوا، دو سال کے اندر اندر ہی بہت آرام و راحت کے ساتھ، ایک نماز میں ناغہ نہیں ہوا، ایک نماز میں لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر خوب سجا سجایا تیار فرمایا. لو شکر و الحمد. مسلمانوں کی غیرت، ان کے اپنے دین سے عقیدت ضرب المثل ہے الحمدللہ. اس 1500 سال گزرنے کے باوجود لوگ اپنے پیغمبر کے عز و شرف پر اور ان کے پیغام پر جان کٹوانے کے لیے تیار ہیں. چند دن پہلے بی بی سی نے سندھ سے ایک نوجوان کے قافلے سے جو افغانستان ان حالات میں جا رہا تھا ان سے گفتگو کی، کیوں جا رہے ہو؟ جہاد کے لیے. کہا لوگ مر رہے ہیں. کہا مر نہیں رہے، شہید ہو رہے ہیں. کہا کہ بموں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ کہا جان دے کے آئیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے، اور روزے کے جسم کے ساتھ اس کی روح کو بھی توانا رکھنے کی خوب صلاحیت عطا فرمائے. اور جن سے بشری کوتاہی و خطائیں ہو رہی ہے اللہ ان کو معاف فرمائے اور معافی و توبے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں تو شیاطین باندھے گئے ہیں، تو یہ روزہ خور کہاں سے آئے اور یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کہاں سے آئے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے اس میں لفظ آئے ہیں سفیدت مردت الشیاطین، سرکش اور بڑے بڑے شیطان باندھے جاتے ہیں، چھوٹے ووٹے لولے لنگڑے ککڑے پکڑے وہ چلتے رہتے ہیں، وہ بھی اپنا کام دکھاتے ہیں، جب بڑے نہ ہو پھر وہ چھوٹے سرگرم ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگوں کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ زیادہ گناہوں کی وجہ سے کہیں شیطان نہ بنے ہو، خود شیطان نہ بنے ہو. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے وہ جنی شیطان تو چلا جاتا ہے، انسانی شیطان برقرار رہتا ہے. اس کے لے جانے کے ہٹانے کے اور طریقے ہوتے ہیں. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری نے اور جس شرح معطا میں یہ جواب بھی دیا اور لوگوں نے بھی دیا ہے کہ چونکہ شیاطین کو پتا ہے کہ ہماری گرفتاری ہونے والی ہے تو وہ پہلے سے اپنا کام کر کے جاتے ہیں، ان میں اتنا اسپرٹ بھر دیتے، اتنا مادہ ڈال لیتے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کا کام ہوتا ہے، جیسے شرپسند کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے اشاروں پر قتل و غارت گریاں جاری رہتی ہیں. ان کا آنا ضروری نہیں ہوتا. اتنی بات ضرور ہے حدیث کا معجزہ کہ شیطان متاثر ہے، ورنہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی جتنا ریلا آتا ہے نمازیوں کا ہر جگہ، اس سے پہلے کیوں نہیں آتی؟ خدا کی قسم مولانا انور شاہ صاحب جیسے بزرگ بھی اگر واس کر لے تو اتنے نمازی نہیں آئیں گے جتنے رمضان آتے ہیں، خود بخود لوگ چل پڑتے ہیں. میں نیو کراچی میں ایک زمانے میں رہا ہوں تو وہاں مسجد کے قریب میں دو چار چرسی رہتے تھے، تو ایک دن بہت زیادہ چرس کی بدبو آئی، میں باہر نکلے، میں نے کہا آج کوئی نیا کام شروع کیا. کہا حافظ جی رمضان شروع ہونے والا ہے، پھر تو یہ کام ہوگا نہیں. تو ہم نے کہا آج ذرا اچھی طرح کس لے. میں نے کہا یا خدا. میں نے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ واہ، پہلی دن پہلی رات کو تو آنا پڑے گا، ہم کو بھی ایک دو روزے تو رکھنے پڑیں گے، آخر مسلمان تو ہے. تو انہوں نے کہا پہلے سے ذرا چسکے لگا لے، پھر بعد میں تو ہوگا نہیں. میں بہت سارے حدیثوں کو سمجھ گیا ان کی بات سن کر. اچھا یہ سارا قصہ، یہ پہلے سے زور لگا رہا ہے. اور واقعی جب چاند ہو گیا تو دیکھے وہ بھی آ کے صف میں بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر و کبیرہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ الصادق المصدوق سچوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا فرمایا کہ شیاطین باندھے گئے ہیں، اثرات کم ہو گئے، بالکل عبادات کی شان بڑھ گئی، لوگوں کے قلوب طاعات و عبادات اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی طرف خوب مائل ہے. باقی زکات اور فطرے کی تفصیل میں نے پہلے کی ہے اور ویسے بھی صبح و شام واعظ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ایک عظیم ادارہ یہاں قائم ہے جس میں 1000 سے زیادہ طلباء پڑھتے ہیں, 3 ادارے اس سے اور متعلق ہیں. مانی پور میں ایک مدرسہ بنائے, اس کی کلاسیں ہوتی ہے, نیو کراچی میں سپر آئی, سب چل رہا ہے الحمدللہ آپ کے تعاون سے. تو بھرپور تعاون جمع کرائے خوب توجہ کے ساتھ, اور جہاد اور مجاہدین پہلے سے زیادہ بڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد للہ علی ذات عظیم صفات سمیع استماعت کبیر شان جلیل القدر رفیع ذکر مطاع الامر جلی البرحان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر هو الكبير المتعال ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر عظيم شهر مبارك شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار وقال صلى الله عليه وسلم خصلتان لا بد لكما عنهما أن تكسروا لا إله إلا الله وأن تستغفروا الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء وعلماء أمته الفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن أبي عبيد الله في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، زيد بن عمر بن نفيل في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أهلك الكفرة والهنود واليهود والنصارى والوثنيين والمشركين والأمريكنيين والبريتانيين وأعوانهم وأحزابهم وجموعهم أجمعين. اللهم خذهم أخذك عزيز مقتدر ولا تمهلهم. اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث. اللهم شتت شملهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم وانصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين عليهم يا خير الناصرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صف ادرس فرما لے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله نستغفر الله ونسأله السلام والعافية والنصرة على أعداء الدين اے اللہ ہمارے روزے تراویح اور عبادات قبول فرما اے اللہ ہر طرح گناہ خطیات و تقصیرات معاف فرما مسلمان بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما پریشان حالوں کی امداد فرما مساجد اور مدارس اہل اسلام قیامت تک کے لیے سرسبز و شاداب فرما حکومت وقت کے ریشہ دوانی اور مکر و فریب سے ملک و ملت کو محفوظ فرما پورے عالم کے مسلمانوں کی عزت و وقار بلند فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں کی خادم حکومت کو غیرت ایمان و جہاد عطا فرما، القدس کو اسرائیلیوں سے آزادی عطا فرما، الجزائر اور بوسنیا اور چیچنیا کے مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرما، ان کو آزادی وطن کی نعمت عطا فرما، افغانستان کے مسلمانوں کے یا اللہ فریاد سن لے، اللہ اس سرزمین پر قہر و غضب واپس لے، اللہ مولا کریم امریکہ اور برطانیہ کو تس نس فرما، خدایا ان کے بخرے اور بنجرے فرما، اللہ طالبان کی اسلامی حکومت دوبارہ قائم فرما، مولا عز و جل جملے عالم کے مسلمانوں کی دعا فریاد و آہ و بکا قبول فرما، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر کا ختم انشاءاللہ تعالی 23 رمضان کو اتفاق سے اتوار کا دن پڑ رہا، اور تراویح کا ختم 25 رمضان شریف کو انشاءاللہ ہوگا.
ریڈیو ٹیپ کیمرہ ٹیلی ویژن کی خرید فروخت کیسا ہے؟ ریڈیو تو حرام نہیں ہے، ٹیپ اور ٹیپ بھی درست ہے، کیمرہ ناجائز ہے اور ٹیلی ویژن حرام ہے. ٹیلی ویژن اور وی سی آر کی خرید فروخت گناہ کبیرہ ہے. کیا اعتکاف صرف ایک دن کا بھی ہے؟ جی ہے، نفلی اعتکاف ایک گھنٹے ایک منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. اگر معتکف کا گھر مسجد سے بالکل قریب ہے تو وہ سحری کھانے اور ضروریات حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جا سکتا ہے، جا سکتا ہے بشرطے کہ کوئی اور انتظام کرنے والا نہ ہو، اور اگر کوئی اور انتظام کرنے والا ہے کھانا لانے والا ہے پھر نہیں جا سکتا. اسی طرح مسجد کے طہارت خانے اگر اس کے قابل استعمال نہیں ہے یا اس میں وہ فارغ نہیں ہو سکتا ہے تو قریب گھر میں جا سکتا ہے. اگر امام تراویح کی دوسرے رکعت میں قاعدے میں بیٹھنا بھول کر تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے پھر فوراً قاعدے میں واپس بیٹھ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو یہ دو رکعت ٹھیک ہو جائے گی یا پھر نماز دہرائی جائے گی؟ چونکہ آخری قاعدہ فرض تھا اس لیے یہ فرضوں کی طرف لوٹ آیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ نماز ہو گئی. میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد حسن علی رکھا ہے. کچھ حضرات کہتے کہ اس کا نام محمد حسن یا حسن علی رکھو، درست رکھا ہے آپ نے، حسن علی بھی ٹھیک ہے، محمد بھی ساتھ ہے. میرے پاس ایک ٹیپ ہے اور میں ابھی اس کو بیچنا چاہتا ہوں، اور جس پر میں بیچ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس پر گانے سنتے ہیں، تو کیا یہ بیچنا جائز ہے؟ گناہ کی جگہ بیچنا نہ جائز ہے؟ کیا ایک مشت داڑھی کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم سے ثابت ہے. ایک مشت داڑھی حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو داڑھی سے پکڑا تھا، تو داڑھی ایک مشت تھی تب، گنجی داڑھی سے کون پکڑے گا؟ زوال کا مسئلہ معلوم کرنے، مثلاً 11:32 پر شرعی زوال شروع ہوا تو کیا زوال کا وقت قبل از ظہر تک رہے گا؟ نہیں، زوال کا وقت مشکل سے 10 یا 15 ہے، 5-6 پہلے 5-6 بعد. قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق اگر اگلی صف میں نمازی بیٹھے ہو تو ان کی پیٹ کوئی حرج نہیں ہے، پیٹ پیٹ میں کوئی حرج نہیں. مرد کا سیاہ حجاب لگانا گناہ کبیرہ یا صغیرہ؟ بلا ضرورت کے تو کبیرہ ہے، ویسے صغیرہ ہے. ٹیپ پر جو تلاوت ہوتی ہے اس کی سما واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے. سورت یاسین شریف خواب میں پڑھنا، ماشاءاللہ مرادیں پوری ہو جائیں گی، دل مضبوط ہوگا. جو فرشتہ جانوروں کی طرح کی روح نکالتا ہے اس کا نام بتائیے، اسماعیل. شیخ و تفسیر، ایک بیوہ عورت ہے، اس کے کمانے کے کوئی ذریعہ نہیں، اس کے تعلقات سادات قوم سے، تو کیا اس کو زکات دینا جائز ہے؟ سادات کو زکات نہیں دی جا سکتی، غیر زکات سے تعاون ضروری ہے. منظر اشیاء کے شرعی حیثیت کیا ہے، ریڈیو ٹیپ کیمرہ، یہ تو لکھ ہی دیا. مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا کیا، اور جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب ماشاء اللہ کانا ما لم یشاء لم یکن. لا حول تو دونوں پہ آیا ہے، ماشاء اللہ و کانا ما لم یشاء لم یکن ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے، لیکن اس کا ثبوت نہیں ہوا. کیا آپ نے فرمایا کہ 27 ختم کو مٹھائی وغیرہ بانٹنے بھیجا جائے تو ختم بخاری پر اس طرح کے دیگر دینی پروگراموں کے آخر میں مٹھائی بانٹنا، ہم تو کبھی بھی نہیں بانٹتے. یہ عجیب بات، ختمات پر مٹھائی یا بانٹنا بدعات میں سے، کہا نہیں کہتا ہوں کہتا رہوں گا. فقی الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں 14 جگہ لکھا ہے کہ ختم کی مٹھائی بدعات میں سے، ختم شریف کی شیرینی شریف بدعات ہے. اگر ٹی وی میں قرآن پاک کی تلاوت یا نعت یا دین سے متعلق پروگرام آ رہے ہو وہ بھی دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، اسی سے فسق و فجور کا راستہ بنے گا. فجر کی جماعت جب کڑی ہو جائے تو سنت پڑھے یا جماعت میں شامل ہو جائے، سنت فاصلے پر پڑھ کے آ جائے. جب دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا امکان ہے تو سنت پڑھ لے، اگر وہ بھی فوت ہو رہا ہے تو پھر سنت چھوڑ دے. اگر ہوا یا ری خارج ہو جائے تو اس صورت میں استنجا کرنے پڑے گا. ہوا یا ری خارج ہوا اور اتنا زور سے کہ اپنے ساتھ اور چیزیں بھی لے آئے تو پھر تو استنجا کرنا پڑے، کپڑے بھی دھونے پڑیں گے. صرف ہوا خارج ہونے سے وضو ہو گئے، استنجا کی ضرورت نہیں. بدعتیوں کی طرف سے ایک پمفلٹ مسجد میں لگا ہوا ہے کہ یہ گستاخ ہے اشرف علی، یہ تو خیر جو خود مسلمان نہیں ہے وہ کسی کو کیا گستاخ کہے گا. پہلے تو بدعتی مشرک ہے اور کئی آیات اور احادیث کا منکر ثابت ہوا ہے. پوچھنا یہ کہ ایک شخص نے شادی کی پھر چند دن کے بعد اس کو طلاق دی، عورت کو جہیز واپس دینے سے انکار کیا، اب اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جہیز واپس دے دے، اور کیا کہے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کے لحد کہاں ہیں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اس بارے میں کیا قول ہے؟ ہاں معلوم نہیں ہے، کیونکہ وہ راستے میں انتقال کر گئے کوئی طور سے واپسی پر. معراج میں آپ نے فرمایا نا کہ رائے تو قبر موسیٰ عند الکثیب الاحمر، میں نے سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ کی خبر دیکھی کہ وہ کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور فرمایا اگر وہاں سے گزر ہوا تو جگہ بتا سکتا ہوں. اگر کوئی شخص روزے کے ساتھ کسی اجنبی عورت کو چھو لے اور چھونے سے شہوت کے ساتھ منی کا اخراج بھی ہو جائے تو کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے؟ یا روزہ ٹوٹ گیا، اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا یا کفارہ ہوگا؟ قضا ہوگا، فعل جب پورا ہوتا ہے تو کفارہ ورنہ قضا. جی بدعتی ہری پگڑی، ارے امام خلاف سنت ہے. پردے کا انتظام ہوتے ہوئے عورتوں کو تراویح نہ پڑھنے پر گناہ ملتا ہے؟ نہیں، تراویح تو وہ اپنی پڑھے گی جب جماعت نہیں ہے، لیکن پڑھنا سنت ہے. کیا یہ بات صحیح کہ آخری عشرے میں پانی سے روزہ کھولنا افضل ہے؟ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ 10 پانی سے، 10 کھجور سے، 10 نمک سے. احادیث مبارکہ سے تو 300 روزے کھجور سے ثابت ہے. 28 نومبر کو جنگ اخبار میں مولانا محمود مدنی کا بیان تھا کہ اگر نورانی دیوبند آئے تو ہم اس کی امامت میں نماز پڑھنے کے تیار ہے. وہ محمود مدنی کوئی خاص آدمی نہیں ہے، وہ ایسے غیر ضروری سا آدمی ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی بہت مدنی شودنی پھرتے رہتے ہیں، فلاں مدنی ہے فلاں مدنی، یہ کوئی جاپانی سا آدمی دیوبند میں گھسا ہوا ہے. کیا نماز پڑھتے وقت ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، وتر میں دعائے قنوت سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، بہتر ہے. اعوذ باللہ تو وتر سے پہلے نہیں ہے، دعائے قنوت اللہم انا نستعینک سے بسم اللہ بھی نہیں ہے، اور ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ ہے جب آپ قرات کریں گے امام کے ساتھ نہیں. اگر اعتکاف میں نیند کے ذریعے غسل فرض ہو جائے تو کیا اعتکاف رہے گا؟ کیا مسلمانوں کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی شرعی معانیت وضاحت؟ نہیں، 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے، مفتی رشید وغیرہ غلط کہتے ہیں. انہیں جو طالبین کی طرف کئی دوسری کتابوں کا نام تجویز فرمائے، بہت ساری کتابیں، سب کا نام ضروری نہیں. ریڈیو لاؤڈ اسپیکر سجدے کی آواز سنے سجدہ نہیں لازم ہوتا جب تک پڑھنے والا براہ راست نہ ہو. مسجد صدیقی اکبر بلاک 3 میں فرض نماز کے فوراً بعد نماز جنازہ کو محراب کے سامنے رکھ کر فرض نماز کی صف میں پڑھائی جائے، غلط ہے وہ، یہ امام کی جہالت ہے. ہمارے علاقے میں عورتوں کو حق مہر 40-50 تولے والے توق دیا جاتا ہے، پھر اس کو پہنتے نہیں، گھر میں رکھ دیتے، کیا اس پر زکات ہے؟ جیا کیا زکات کا تعلق گلے میں ڈالنے سے؟ گھر میں اگر سونے کی اینٹ رکھے زکات نہیں آئی؟ جو بات کہی بخدا لا جواب کہی. شوہر کی وفات کے بعد اولاد کوئی نہیں تو مال بیوی کو ہوتے ہوئے شوہر کے رشتے داروں کو مل جاتا ہے. شوہر کی وفات کے بعد جب اولاد نہیں ہے تو بیوی 1/4 لے گی اور 3/4 مرحوم کے بہن بھائیوں کو ملے گا. اپنے والدین یا کوئی مردہ رشتہ دار کے لیے قرآن پڑھے تو کس طرح پڑھے؟ قرآن شریف پڑھ کے دعا کرے وہ کیسے پڑھے؟ شب برات یا 27 رمضان یا 9 ذی الحج کی راتوں کو کچھ مخصوص کھانا ثابت نہیں ہے. صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، ایک آدھ دفعہ پڑھے بس. ایک دن اخبار میں طاہر القادری کا بیان تھا کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کیے جائے. آپ نے کہا کہ وہ غیر زندگی سے ہیں، جبکہ یہ کافر کو بھی کافر نے کہا. یہ سب بکواس کرتے ہیں. طاہر القادری کے زندگی ہونے میں شبہ ہی نہیں ہے، وہ یقیناً زندگی اور ملحد ہے. اسامہ بن لادن کے تحفظ پر عالم اسلام کا اتفاق ہے، چونکہ اسامہ بن لادن اہل سنت اور موحد ہے اور طاہر القادری بدعتی بریلوی ہے، اس لیے وہ اپنا بڑاس نکالتا ہے. باقی کافر کو کافر کہنا ضروری ہے، کافر کو کافر نہ کہنے سے نہ کہنے والا کافر ہو جائے گا. نماز جنازہ پڑھتے وقت مقتدی کو خاموش رہنا ہوتا ہے یا دعائیں پڑھنی ہوتی ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کم از کم عمر کتنی ہونا چاہیے؟ عمر تمیز ہو کہ مسجد کے آداب بجا لا سکے. کوئی فرد یا افراد زکات کی رقم وصول کر کے کسی غریب کو مکان دلا دے، پھر وہ رقم آسان اقساط میں وصول کرے اور پھر دوبارہ کسی غریب کو دلا دے، یہ سلسلہ یہ غلط طریقہ ہے. زکات ادا نہیں ہوگی، زکات کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. غیر مقلد عقیدہ رکھنے والے لڑکے سے نکاح جائز نہیں ہے. مسئلہ معلوم کرنے کہ میرے پاس کچھ کتابیں جو کہ مطالعے کے لیے خریدی، کیا سال گزرنے پر نہیں کتابوں پر زکات نہیں ہے؟ عید کی نماز فلیٹ کے اندر ادا کی جا سکتی یا نہیں؟ عید کی نماز جب مسلمان جمع ہو سکے وہاں ادا کی جا سکتی ہے. آج کل کے حافظ قرآن کے حفظ کر کے پیسوں سے قرآن پاک پڑھاتے ہیں کہ دھندے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن شریف پیسے سے لے کر قرآن پڑھانے کو منع کیا گیا. تو کیا ایسی باتوں میں عالموں کی آنکھیں بند ہو گئی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث نہیں ہے کہ ہر عورت پر فرض ہے، یہ غلط روایت ہے، جو لکھا وہ بھی جھوٹ لکھا. دوسرا یہ کہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جو اجرت قرآن پر لے وہ سب سے بہترین ہے، اور یہ حدیث بخاری میں 10 جگہ ہے. تیسری بات یہ کہ حافظ قرآن پر اجرت نہیں لیتے، لوگ ان کا اکرام کرتے ہیں. آپ قرآن سے ناراض ہیں یا دین سے ناراض ہیں کہ حافظوں کے دشمن بنے ہوئے؟ اس زمانے کے حافظوں کو لاکھوں دینا چاہیے تاکہ دنیا قرآن کی عظمت دیکھ لے. میرا لڑکا خون کی بیماری مبتلا ہے، اللہ صحت و زندگی دے. میرے ایک دوست بے روزگار ہے، کرائے مکان میں رہتا ہے، 3 مہینے کا کرایہ نہیں دیا اس کو زکات. جب اس کے پاس 5,500 روپے کی نقدی موجود نہ ہو یا زیور چاند سونا تو زکات دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں. نماز تراویح کے بعد سماعت کرنے والا نفل نماز میں قرآن پاک سناتا ہے، اگر سنا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو شخص تراویح پڑھ سکتا ہے وہ دوبارہ جماعت نہیں کرا سکتا ہے، وہ تراویح میں تو شریک ہو سکتا ہے، پیچھے خود امام نہیں بن سکتا. تراویح کی نماز میں امام نے 3 رکعتیں پڑھی، بس یہی اماموں کا دھندہ ہے. لیکن جیسے وہ نہیں کیا تو اس صورت میں 3 رکعتیں جس میں سے اس کی جگہ 2 رکعت دوبارہ پڑھ لے، 3 رکعت میں پڑھی ہوئی تلاوت دوہرا لے. نفل نماز میں کتنے مقتدی ہونے چاہیے؟ نفل نماز میں 1 مقتدی ہو، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. نفلوں کی جماعت حرام ناجائز ہے. صبح صادق سے پہلے پان کھا کر منہ اچھی طرح صاف کیا، مگر صبح ہونے تک کے بعد بھی پان کی سرخی تھوک میں دکھائی دیتی ہے، تو کیا روزہ خراب ہو جائے گا؟ نہیں، سرخی سے کچھ نہیں ہوتا جب حلق سے نہیں اترا. شاہ مندورانی کی امامت میں نماز غلط ہے، واجب الادا ہے. محمود مدنی کا بیان جھوٹا ہے، دیوبند پہ تہمت ہے. زکات کے رقوم سے شادی اور ایسی شادی جس میں 80,000,000 خرچ کر سکتے یا کتنی مقدار خرچ ہے؟ زکات کے رقوم سے ایک غریب مسلمان کی حاجت برائی کرنی ہے، وہ 1,00,000 یا 2,00,000. کیا قاسم نانوتی کا انتقال بھی امام اعظم کی طرح قید کے عالم میں نہیں؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ مستند عالم نہیں تھے؟ جی ہاں، بزرگ تھے، نیک صالح تھے. وضو کی ضرورت کے بغیر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، غسل کرنا، گیلا کپڑے، یہ سب جائز. بارہ سالہ حافظ لڑکے نے اپنے دادا کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے کی خواہش کی. لڑکے کے والد نے اس خدشے کے پیش نظر کی کہیں لڑکا ایک دو دن میں گھبرا نہ جائے اس سے نفل اعتکاف کی نیت کروائی. نہیں, جب وہ دس دن کے لیے بیٹھا ہے تو اگرچہ نیت نفل کی ہے اعتکاف سنت ہے. میری والدہ کی کمزوری کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے, فدیہ ادا کرے اگر صحت کی امکان ہے تو واپس لوٹائے گی. بدعتی کے مولانا صاحب نے جمعے کی تقریر بیان کیا کہ دیوبند کے قابل مشہور عالم نے مکر کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ مکر کرتا ہے وہ جاہل ہے, مکر خود اللہ نے فرمایا ہے وہ مکر اللہ. مکر کا ثبوت تو قرآن سے ہے. اب مکر وہ اردو والا نہیں ہے, عربی میں مکر کہتے ہیں باریک و تدبیر بہترین فیصلے کو. وہ جاہل ہے, وہ بدعتی. میت کو غسل دے کر کمرے میں رکھ دی گئی, معلوم کرنے کیا اس کمرے میں میت کے قریب قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں. کوئی ایسی کتاب جس کا نام ہو جس میں مرنے کے بعد لے کر غسل کفن دفن سے لے کر اوپر مٹی ڈال کر واپس آنے تک مکمل مسائل ہو. بہشت زیور, تعلیم الاسلام, نور الرضا کا اردو ترجمہ, مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے مسائل احکام و میت, بے شمار کتابیں. حضرت کیا نوکری کے لیے 7 دن استخارہ کر سکتے؟ جی ہاں, 25 دن بھی کر سکتے. مفتی صاحب, کیا یہ روایت صحیح ہے کہ شہید کی روح اللہ پاک خود قبض کرتے ہیں, اس لیے جنت میں جانے کے باوجود شہید کو اپنی اس نعمت کی طلب لگی ہوتی ہے؟ مجھے اس روایت کا علم نہیں ہے. لیلۃ القدر میں نفل الصلاۃ تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ انفرادن جائز ہے, اجتماعا منع ہے. شب قدر کی بہترین عبادت کیا ہے؟ استغفار اور دعا. ویڈیو گیم کا کاروبار جائز ہے یا نہیں؟ ناجائز ہے. 30, 10, 40 سب کے سب بدعات ہیں, اور اس کا کھانا پیشاب پاخانے کی طرح پلید ہے. عرض خدمت یہ کہ میں مالی طور پر تنگ دستی کا شکار ہوں, جبکہ گھر کی کفالت بھی میرے ذمہ. جناب سے استدعا ہے کہ میرے حالات اچھے ہونے اور رزق و روزگار میں برکت, اللہ تعالیٰ درست فرمائے, برکت دے, وافر رزق نصیب فرمائے. 4 سنتوں میں 2 کے بعد تحیات کے بعد اگر غلطی سے درود پڑھ لیا, سنت موقعہ یا واجب یا فرضوں میں درود پڑھ لیا, سجدہ سہو ضروری ہے. اگر اذان کی آواز فلیٹوں میں بہت زیادہ ہو جس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے, تو کیا آواز تھوڑی کم کرنے کہا جا سکتا ہے؟ آل حدیث کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ بہت ساری آیات و احادیث کے منکر ہیں اور فقہ و اجتہاد کے منکر ہیں. وتر کے بعد اگر کوئی نوافل نہیں پڑھنے چاہے تو شب قدر میں رات کے نوافل کس طرح پڑھیں؟ شب قدر نفلوں کی رات نہیں ہے, ورنہ شریعت کی صورت قدر میں ہوتا کہ 20 رکعت بھی پڑھ لو. دعا و استغفار کی رات ہے. مردے کو قبر میں لٹانا چاہیے اور قبر پر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پڑھنا چاہیے. کچھ لوگ خبر کے سودار نے اور بازو کی طرف انگلی رکھ کر سورہ بقرہ کی آخری تلاوت تو ثابت ہے, انگلی رکھنے کا مجھے علم نہیں ہے. کیا عورت قبرستان میں جا سکتی ہے؟ عزیز و قریب کی قبر پر باپردہ. اگر کوئی آدمی نمازی کے سامنے گزر جائے تو کیا نماز پڑھنے والے کی نماز مکروہ ہو گئی؟ نہیں, توجہ خراب ہو گئی, گزرنے والا گناہگار ہے. مستی میں سوال کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ناجائز ہے. کیا ایسے شخص کی امداد کرنا چاہیے؟ ناجائز ہے. جو مستی میں لوگوں سوال کر رہا ہے, کیا ایسے شخص کو اس فعل سے منع کرنا چاہیے؟ شامی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مانگنے والا اور دینے والا دونوں گناہگار ہے. بہتر صورت یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی امام, مؤذن یا ذمہ دار اپیل کر لے, جیسے ہم مدرسے اور مسجد کے لیے اپیل کرتے ہیں. یہ سوال نہیں ہے, یہ ترغیب ہے. ترغیب سنت طریقہ ہے مسجد میں, اور بیکاریوں کو چاہیے کہ وہ مسجد کے باہر گیٹوں کے پاس اپیل کرے. کنڈے پکانا یا کھانا کیسا ہے؟ خدا کسی مسلمان کا کنڈا نہ کرے. کنڈا تو بریلوی کا ہو جائے جو خدا کے دین کا دشمن ہے. مساجد میں جو شبینہ ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ یا تراویح میں ہوگی لوگ آ نہیں سکیں گے بزرگ اور بیمار, یا نفلوں میں ہوگی جس کا جماعت منع ہے. میرے ماموں کی شادی کو 6 سال کا عرصہ گزر گیا مگر ابھی تک بے اولاد ہے, اللہ اولاد نصیب فرمائے. والدہ صاحبہ کی طبیعت اللہ صحت شفا دے. بزرگوار, میرے 2 بچے محمد اسامہ اور تنزیل تنظیم دونوں اکثر, اللہ پاک صحت زندگی دے. مولانا یوسف صاحب نے سلام کہ وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین, نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. العافية نزيد وبركاته على إبراهيم إنك حميد. صلى الله تعالى على خير.